अब आती है अगली बात। आपको मैंने बताया कि अगर मर्डर हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, तो फिर इस्लाम में उसके बारे में क्या है? या यो लदीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुल किसासु, तुम्हारे लिए किसास लिख दिया गया, फिल कत्ला, मकतूलों के, यानी मकतूलों के लिए बदला लेना, जिसको कत्ल किया गया है उसके लिए बदला लेना तुम्हारे लिए लिख दिया गया। लिख दिया का मतलब क्या? यानी फर्ज कर दिया गया। कुरान में किसी चीज को जब फर्ज करने के लिए कहा जाता है ना, तो जो वर्ड आता है वो क्या आता है? कुतिबा, लिख दिया गया। अब जब लिख दी जाती बात तो वो पक्की हो जाती है ना, यानी तुम पे अब ये जिम्मेदारी है, तुमने ये पूरी करनी है। ये सारे ईमान वालों को क्यों कहा गया? उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? असल में बात यह है कि ईमान वाले लोग, जो माशरा ईमान वाले लोगों पर मुश्तमिल है, यानी इस्लामी माशरा है, उस माशरे को कहा गया कि आपके यहां पे कोई कत्ल होगा तो आप सबका काम है कि आप असिस्ट करो, हेल्प करो किसास लेने में। यानी ये नहीं है कि आप कातिल के हिमायती बन के खड़े हो जाओ, कातिल को सपोर्ट करना शुरू हो जाओ, कातिल के लिए हमदर्दियां आपके दिल के अंदर हो, हाय इसको कत्ल कर दिया जाएगा, नहीं 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 इसको तो कहीं छुपा लो, कोई अपने घर में छुपा लेते हैं, कोई बताते नहीं है, कोई गवाही नहीं देते। कितनी चीजें होती ना, सारे ईमान वाले माशरे का काम ये है कि वो आगे बढ़ के गवाही भी दें, वो सपोर्ट ना करें, वो उनको छुपा के ना रखें, वो उनको एक्सपोज करें, वो मदद करें इसके अंदर कि कातिल जो है वो अपनी अंजाम तक पहुंचे। तो इसमें सबकी जरूरत है ना। और जिस माशरे में कातिलों को, मुजरिमों को लोग पनाह दे दें घरों के अंदर, वहां पे तो और जुर्म फैलेगा, और क्या होगा? जहां पे लोग गवाहियां ही ना दे, कोई सामने ही ना आए, कोई हेल्प ही ना करे, तो फिर अदालतें भी मजबूर हो जाती। तो इसी सारे माशरे की जिम्मेदारी है कि इंसाफ तक पहुंचे ये काम। तो मकतूलों के लिए किसास का देना तुम्हारे लिए लिख दिया गया है, सबकी जिम्मेदारी है ये। الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى। अब इसका मतलब क्या है? आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हो सकता है कोई ये समझ ले कि मतलब है कि अगर किसी ने औरत को कत्ल किया है, या किसी औरत ने अगर मर्द को कत्ल किया है, तो वो कोई औरत उसकी जगह पकड़ी जाएगी, या किसी गुलाम ने किसी आजाद को किया है तो कोई आजाद को वो यहां से पकड़ेंगे और कहेंगे कि इस आजाद को हमने मारना है, क्योंकि तुम्हारे तो गुलाम ने कत्ल किया, लेकिन गुलाम हमें नहीं चाहिए, हमें भी तुम्हारा आजाद ही चाहिए। औरत ने कत्ल किया तो, लेकिन तुमने हमारे आदमी को कत्ल किया तो अब हमें भी तुम्हारा आदमी ही चाहिए, हमने औरत को मार के क्या करना है? आखिर आदमी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हम तुम्हारा आदमी ही मारेंगे। ये पहले जमाने में ऐसे होता था ना, वो कहते थे कि भाई अगर गुलाम ने कत्ल कर दिया हमारे आजाद को, तो हम तुम्हारे गुलाम को कत्ल करके क्या करें? हम भी तुम्हारे आजाद को ही कत्ल करेंगे। और ये देखो कि अगर तुम हमारे एक को करोगे ना, हम तुम्हारे चार को करेंगे, क्योंकि हम बड़े हैं, हम ज्यादा ताकतवर हैं, तुमने कैसे जुर्रत की? या छोटा कबीला किसी बड़े कबीले वालों को, ज्यादा बासर ज्यादा मालदार कबीले वालों में से किसी को कत्ल कर देता था, तो वो कहता था हमारे एक का बदला ना हमारे तुम्हारे तीन से लेंगे या तुम्हारे चार से लेंगे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल हुर्रु बिल हुर्री, आजाद बदले आजाद के। ये मतलब नहीं है इसका कि आजाद आजाद को कत्ल अगर करता है तो वो आजाद को कत्ल करने की वजह से अब किसी और आजाद को पकड़ के कत्ल कर दो, नहीं, उसी के बदले में वही। ये अल जो आ रहा है ना बिल में, अलिफ लाम जो आ रहा है, बिल हुर्री मतलब ये कि जो पहला अल हुर है, बिल हुर यानी सेम को कत्ल किया जाएगा। आजाद ने किया तो उसी आजाद को कत्ल किया जाए, गुलाम ने किया है तो बदले गुलाम के यानी उसी गुलाम को कत्ल किया जाए, औरत ने किया है तो उसी औरत को कत्ल किया जाएगा। ये नहीं है कि इस औरत की बजाय हम तुम्हारा मर्द मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी औरत को हमने क्या करना है? औरत को चलो छोड़ो, तुम्हारे मर्द को हम मारेंगे कि तुमने हमारा मर्द मारा है। समझाई? तो ये कातिल के सेंस से आप देखेंगे कि कातिल अगर आजाद है तो वो आजाद ही पकड़ा जाए, गुलाम है तो उस गुलाम को ही उसकी सजा मिलनी चाहिए कत्ल की, औरत ने कत्ल किया तो उसी औरत को उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसी से किसास लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे आज भी हमारे माशरे में तो अभी तक दौरे जाहिलियत चल रहा है। आप कभी खबरों में देखते होंगे गांव वगैरह की तरफ, वो कहते हैं जी एक खानदान की दूसरे से दुश्मनी थी, उसने इनके इतने बंदे मार दिए, और फिर क्योंकि उन्होंने भी उनके इतने मारे थे इससे पहले, तो अब इन्होंने उसका बदला लिया, تو کبھی بعض دفعہ خبروں میں ایسی چیزیں آتی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آج بھی یہ جہالت کے اسی دور سے گزر رہے کہ کچھ سات آٹھ مار دیے کسی نے, کتنے مار دیے کسی کے, یعنی ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتا, وہ انہوں نے ہمارا ایک مارا, اور وہ دشمنی آگے نسل در نسل چلتی رہتی ہے. یہ قرآن کا حکم نہیں ان تک پہنچا ہوا. تو یہ دور جاہلیت آج بھی ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے جس نے مارا ہے صرف وہی مرے گا, صرف اسی سے بدلہ لیا جائے گا, اسی کو قتل کیا جائے گا. اور یہ حکم صرف ہمارے قرآن میں نہیں ہے, تورات میں بھی یہی تھا, اور آگے سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے کہ نفس کے بدلے نفس, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اسی طرح جروح کا, زخموں کا بھی اسی طرح قصاص لیا جائے گا. قصاص کیا ہوتا ہے؟ بدلہ, یعنی جب آپ, اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا, اس نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. یعنی یہ قصاص کا پہلے سے تھا, ٹھیک ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء, تو جو کوئی معاف کر دیا گیا واسطے اس کے, من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز, یعنی قصاص ایک آپشن ہے, لیکن اگر مقتولین کے وارثوں نے, یعنی جو قتل ہوا ہے اس کے جو وارث ہیں, انہوں نے معاف کر دیا قاتل کو, تو یہ دے ہیو دا چوائس, ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں. اگر جو کوئی معاف کر دے واسطے اس کے, من اخی ہی اس کے بھائی سے, بھائی سے کس سے, کس کو کہہ رہے ہیں بھائی, قاتل سے معاف کر دے, یعنی قاتل کو یہاں پہ بھائی کہا جا رہا ہے, جو معاف کر دیا گیا لیے اس کے بھائی سے کوئی چیز. قتل کس نے کیا؟ اس بھائی نے. بھائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک اندر مسلم, یعنی اگر اس نے قتل بھی کر دیا تو یہ یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے تو تمہارا مسلمان بھائی ہے نا, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ہو گیا, وہ کافر ہو گیا یا کچھ ہو گیا, ہے تو تمہارا بھائی ہی ہے نا. تو اس کے لیے اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اس کو, تو فتبا ام بالمعروف و ادا ان الیہ بھی احسان. اب میں تھوڑی سی اس کے پہلے بات آپ کو سمجھا دیتی ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گی. دیکھیں قتل جو ہوتے ہیں نا, تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک قتل عمد ہوتا ہے, یعنی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا, کسی کی دشمنی میں یا جو بھی. کوئی ایک قتل خطا ہوتا ہے, خطا یعنی غلطی سے ہو گیا, مارنے کا نہ کوئی ارادہ تھا نہ کچھ ہے, جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کے گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا, کسی کا کچھ ہو گیا اس طرح. ایک ہوتا ہے شبہ قتل, یعنی آپ کسی کے پاس کوئی ایسی, مثلا کوئی ایسی, کسی نے کوئی ایسی حرکت کی, مثلا تھپڑ مار دیا یا دھکا دے دیا, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا, تو اب ارادہ تو نہیں تھا قتل کا لیکن وہ مر گیا, تو کسی نے کس کو دھکا دیا تو وہ گر گیا اور اس کو ایسی چوٹ لگی کہ وہ مر ہی گیا, یہ شبہ قتل ہے. تو جو لاسٹ کے ٹو ہیں نا, دو ہیں, خطا سے یا شبہ قتل سے, اس سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے قصاص نہیں ہے. مثلا کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا, غلطی سے ہو گیا, اس نے نہیں, اس کا انٹینشن بھی نہیں تھی, ایسا حادثہ ہو گیا ہے, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو اس کی جگہ پہ قصاص میں قتل کیا جائے گا, نہیں. ان دو صورتوں میں دو چوائسز ہیں, دو چوائس کہہ لیں یا ایک کہہ لیں. ایک چوائس یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے, قاتل کو معاف کر دیا جائے بالکل بغیر کسی معاوضے کے. نمبر ٹو چوائس کیا ہے؟ کہ معاف کیا جائے اور ساتھ دیت لے لی جائے. دیت کیا ہوتی ہے؟ جس کو بلڈ منی کہتے ہیں, خون بہا. اور وہ کیا ہے؟ سو اونٹ ہیں یا ہزار دینار ہیں, دینار گولڈ کے کوائنز ہوتے ہیں, یا دس ہزار درہم ہیں یعنی چاندی کے کوائنز, یہ اس کی دیت بنتی ہے ایک انسان کی. تو یہ اب چاہے تو وہ خود اسی وقت دے دے, چاہے وہ تین سال کی قسطوں میں دے دے, چاہے وہ لوگ اس کی ہیلپ کریں اور وہ پورا اس کا قبیلہ اور یہ سب ہیلپ کر کے اس کو پے کرنے میں مدد کریں, یہ بلڈ منی جو دیت ہے یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں لے سکتے یا کچھ ہے، بلکہ اس کی یہ حکم آ رہا ہے. اور ایک تیسری چیز کیا ہے جو قتل عمد میں ہے، قتل عمد یعنی جان بوجھ کے جو قتل کرنا ہے، اس میں تین آپشنز ہیں. آخری دو میں میں نے دو آپشنز آپ کو بتائی نا، ابھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں، قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے میں تین چیزیں ہیں: قصاص، معاف کرنا پوری طور پہ، یا معاف کرنا اور دیت لے لینا. ٹھیک ہے، قصاص لینے کا مطلب کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل، یہ ایک بدلہ ہو گیا. آئیدر ورثاء جو ہیں، جن کے بھی کوئی مرڈر ہوا ہے، وہ یہ چوز کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں قصاص چاہیے، یعنی ہمیں قتل کا بدلہ قتل ہی چاہیے، ہمیں اس کی جان بھی جانی چاہیے، اس نے ہمارے فلاں کو مارا. نمبر ٹو، وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، یہ بھی ایک چوائس ہے، وہ معاف ہو جائے گا، اب وہ قتل نہیں ہوگا. نمبر تھری، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا اور ہمیں دیت چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تین چوائسیز ہیں. اور قتل خطا اور شبہ قتل میں کیا ہے؟ صرف دو چوائسیز ہیں، اس میں معاف اور دیت کے ساتھ معاف کرنا، ایک ٹوٹلی معاف کر دینا، ایک دیت کے ساتھ معاف کر دینا. ٹھیک ہے، تو قتل عمد اور قتل خطا اور شبہ قتل ایک ہی بات ہو گئی دونوں کی، ان میں وہ دو چوائسیز ہیں، قتل عمد میں تین چوائسیز ہوتی ہیں مقتولوں کے ورثاء کے لیے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہاں پہ کیا کہا گیا؟ فتباع بالمعروف، تو اب فالو اپ کرے بھلے طریقے کے ساتھ. اگر معاف کر دیا ہے اور دیت رکھی ہے، تو فالو اپ کیا کرنا ہے؟ بھلے طریقے کے ساتھ فالو اپ کرنا ہے، معروف فالو اپ کرنا ہے. یعنی معروف وہ ہوتا ہے جو جانا پہچانا، ہر کوئی اس کو کہے کہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ سارا معاملہ ٹیکن کیئر آف ہو گیا. یعنی وہ بھی اچھے طریقے سے صحیح دیت مانگے، ایسے بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اتنی زیادہ جتنی نہیں ہے اس کے مطابق، نہیں تم نے تو ہمارا آزاد مارا ہے تو اتنا. دوسرا یا کہے کہ نہیں تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں، غریب سے یہ لوگ ہیں، ان کو تو بس 1,00,000 بھی دے دو گے تو کافی ہے، ان کو تو 50,000 پہ ٹرخا دو، ان کا کیا ہے، اس میں انہوں نے خوش ہو جانا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے، یہ نہیں کہ امیر کا خون زیادہ ہے قیمتی اور غریب کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. غریب 4-10 مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ خبر ہی ہے. امیر مر جائے تو بہت بڑی بات ہے، کوئی بڑا آدمی مر جائے تو اتنا بڑا رونا ہے، لیکن کوئی غریب مرے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں، فرمایا مسلمان کے سب کے خون برابر ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا خون بڑا ایکسپینسو ہے اور کسی کا خون بالکل نہیں ہے. تو نہیں، بالمعروف اتباع بالمعروف، یعنی جس کو دنیا دیکھے تو کہے کہ نہیں یہ صحیح طریقے کے ساتھ احسن درجے پہ کام ہوا ہے، بھلے طریقے سے کیا، ادا کرنے والا بھی صحیح طریقے سے کرے، معروف طریقے سے کرے. یہ نہ ہو کہ آج کچھ کہے اور کل کو اس سے مکر جائے، یا آج کچھ کہا ہے اور پھر اتنا لمبا اس کو کھینچا ہے کہ گزر ہی گیا ٹائم، کتنا عرصہ گزر گیا اور وہ اس کو دیت ہی نہیں پے کر رہا. تو یہ ادا کس میں ہے؟ اتباع بالمعروف کس میں ہے، فالو اپ کس میں ہے؟ دیت دینے میں. وہ ادا الیہ بھی احسان، اور ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ، یعنی مقتول کے وارثوں کو احسان کے ساتھ، احسان جتا کے نہیں، ہاں دیکھو تمہارے پر ہم دے رہے ہیں، یہ لو پکڑو اپنے پیسے، منہ پہ مارو ان کے، یہ نہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے سے احسان مند ہو کے ان کا کہ دیکھو انہوں نے ہماری جان بخش دی ہے. اب ہمارے تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں، ورنہ جہاں پہ اسلامک قوانین ہے نا، وہاں پہ وارثوں کو اینڈ تک ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اگر اینڈ میں بالکل اس کو پھانسی چڑھانے لگے ہیں، اس وقت بھی اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا تو اس کو اتار لیں گے. اور یہ صرف وارث کر سکتے ہیں، ہمارے ملکوں کی طرح نہیں کہ وہ صدر صاحب کے پاس رحم کی اپیل بھیجی ہوئی ہے، وزیر اعظم کے پاس، وہ معاف کر رہے ہیں، ان کے پاس رحم کی اپیلیں جا رہی ہیں. یہ رائٹ صرف ورثاء کا ہے، کسی اور کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ معاف کرے. ٹھیک ہے، نہ صدر نہ وزیر کی، کسی کے تو نہیں قتل ہوئے جو وہ معاف کرنے کھڑے ہوئے. یہاں پہ کیا ہے، فمن افی لہو من اخیہ شیء، جو اپنے بھائی کو معاف کرے، بھائی سے معاف کر دے کوئی چیز، یعنی یہ ورثاء کو کہا جا رہا ہے کہ وہ معاف کریں. اور وارثوں میں سے مثلا ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کے جتنے بھی وارث ہیں ان میں سے ایک نے بھی اگر کہہ دیا نا کہ میں نے معاف کر دیا، تو وہ قصاص سے بچ جائے گا، قتل ہونے سے بچ جائے گا. تو دوسری چیز دیت بھی ہے، یہ دیت جو تھی یہ اہل کتاب میں دیت کا نہیں تھا، ان کے اندر صرف معاف کرنے کا اور قصاص کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک یہ بھی رکھی کہ اب دیکھیں جس کا قتل ہوا ہے اس کو بھی، ہو سکتا ہے اس کا جو قتل ہوا ہے وہی اس کا ایک کفیل تھا، کمانے والا تھا، ان کے لیے بھی کوئی کمپنسیشن ہو جاتی ہے دیت کے ذریعے. ہمارے ہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور کہتے ہیں لو جی پیسے کھا لیے اس نے، مردے بیچ دیا اس نے. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو، کسی امیر لڑکے نے کسی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کے اندر کی دیکھیں ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ کوئی زور زبردستی نہ ہو کہ نہیں اگر نہیں معاف کرو گے تو ہم تمہیں ایسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور ان کو دھمکیاں لگانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے معاف کریں. تو انہوں نے معاف کر دیا، تو انہوں نے ان کو دیت کے اندر بہت پتہ نہیں کتنا پیسہ دیا، کوئی گھر وغیرہ، کوئی ویزے بھی لگا دیے، دوسرے ملکوں میں بھی چلے گئے وہ لوگ. تو لوگ پیچھے سے اتنے لان تان کر رہے. اگر انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تو کوئی اس کے اوپر نہیں انگلی اٹھا سکتا. یہ اسلام میں اجازت ہے دیت لینے کی. تو لوگ اس لیے معاف بھی نہیں کرنے دیتے کسی کو اور دیت بھی نہیں لینے دیتے، کیونکہ وہ اس طرح کے تانے دیتے رہتے ہیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کمی آسانی اللہ نے کر دی اور رحمت کر دی، ورنہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا تو پھر تو وہ بھی جان سے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، لہٰذا جو قاتل کا وہ ہیں وہ ایسا ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے احسان کرنے میں کہ جتنی دیت مقرر کی اس سے زیادہ اور بڑھ کے دے دیں ان کو. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، جو زیادتی کرے اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کون زیادتی کرے؟ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اگر زیادتی کرے، مثال کے طور پہ جس کا مارا ہے وہ اگر زیادتی کرتا ہے کہ اچھا دیت بھی لے لی اور اس کے بعد جا کے اس کو قتل بھی کر دیا، یا سارا طے ہو گیا اور اس کے بعد پھر جا کے کچھ اور ہی کام کر دیا، کچھ اور الٹ سیدھا کر دیا، کچھ ان کو ہرٹ کیا، کچھ کیا، یا پھر جو قاتل والے ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیز کر دی کہ ان کو مطلب ستایا اس کے اندر دیت دینے میں، یا ان کو پریشرائز کیا کہ تم معاف کر دو، یا ان کا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو قاتل کے جو فیملی ہوتی ہے وہ اتنی رسوخ ہوتی ہے، اتنی زیادہ انفلوئنشل ہوتی ہے کہ وہ مقتول کے گھر والوں کو ایسی دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ اگر تم نہیں معاف کرو گے نا پھر اس کے بعد تم اپنی خیر منانا، پھر تم بھی نہیں بچو گے، اس کے بعد اگلی باری تمہاری ہے، پھر تم اپنی بیٹیوں کو بھی سنبھال لو، پھر یہ بھی ہو جائے گا. تو وہ بیچاروں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہم اور کیا کریں، معافی کر دیتے ہیں. اتنا ان کے ساتھ. تو جو بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فمن، تو جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کس کے لیے عذاب علیم ہے؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ مسلمان معاشرہ ہے نا، انہی کے اوپر تو اسلامک شریعت نافذ ہوگی، غیر مسلموں پہ تھوڑی ہو رہی ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ چاہے قتل کریں، چاہے زنا کریں، چاہے کچھ بھی کریں، ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہے نا. اور مسلمان تو ایسے کبھی کر ہی نہیں سکتے کوئی ایسا کام، نہیں، مسلمان ہی ایسا بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی بھی بات ہے، صرف کافروں کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ نہیں سمجھے کہ مسلمان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کرے اس کے لیے تو بس جنت ہی ہے. نہیں، زیادتی جو بھی کرے گا ان دونوں میں سے، دونوں پارٹیز میں سے، کبھی وہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں، تو پھر دیکھ لو ان کے لیے کیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں کیا پتا عقل والو، تمہارے لیے تو اس میں زندگی ہے قصاص میں، اگر تم بچنا چاہتے ہو شاید کہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. سارے معنی اس کے کہ یعنی لوگ دیکھیں آج اتنا بڑا کرٹیسزم اسلام کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں تو قصاص ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے. اور آج بھی ہمارے معاشروں میں بھی کچھ بہت موڈ سکوڈ لوگ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ جو پھانسی کی سزا ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، ڈیتھ پینلٹی ختم کرنی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں جیسے یہاں پہ کئی سٹیٹس میں نہیں ہے، ڈیتھ پینلٹی ہے ہی نہیں، صرف عمر قید ہے اگر وہ ہوگا. تو دیکھیں اگر کسی کا کسی کو قتل کیا ہوا ہے اور وہ دوسرا بندہ جا کے جیل کے اندر آرام سے بیٹھا رہے، کھاتا پیتا رہے، اور جیل اس کو گیسٹ ہاؤس لگتی ہے، تو وہ تو اس کو سزا تو نہ ملی، سزا تو جیسا اس نے کرائم کیا ویسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والو. مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تمہارے لیے امن اور چین کا راز ہے. اس کے اندر راز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسی چیز نہ ہو تو کرائم کبھی کم نہیں ہو سکتا. معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پتہ چلنا چاہیے ہر ایک کو کہ انسانی جان سب کی سب, چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے, وہ سب قیمتی ہیں. کوئی اٹھ کے دوسرے کو قتل کرنا چل پڑے, جیسے ہمارے ہاں کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے. کوئی قتل کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں جاتا, کبھی کسی کو سزا نہیں ہوتی. اگر سزائیں ملنے لگیں اور سر عام ملنے لگیں, جیسے سورہ نور میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ان جو زنا کرے اس کے ساتھ تم نے ہمدردی نہیں کرنی اور سر عام اس کو سزا دی جانی چاہیے. کرائم کی تشہیر ہو, کرائم کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, اس کے اوپر پروگرام بنائے جائیں, وہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو کیسے کرائم ہوا تھا, دیکھو کس طرح جرائم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر, اس کو تو اتنا اچھالا جائے, اتنا پھیلایا جائے اور سزاؤں کو بند کمروں میں رکھا جائے, تو پھر مجھے بتائیں عبرت آئے گی کسی کو؟ کرائم کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں اور سزاؤں کو آپ چھپا رہے ہیں, تو حوصلہ افزائی کس کی ہوگی؟ جرم کی ہوگی. لوگوں کو آئیڈیاز آئیں گے کیسے کیسے جرم کرنا. تو الٹا سزاؤں کو زیادہ دکھانا چاہیے اور جرم کو چھپانا چاہیے. ہم الٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں زندگی ہے, کسی کو سزا ملے گی تو لاکھوں کو عبرت آئے گی جو دیکھیں گے, لاکھوں سوچیں گے کہ اگر میں نے یہ کیا نا تو میری بھی گردن ایسے اڑا دی جائے گی. اور آج کہتے ہیں کئی مسلمان نہیں یہ تو وحشیانہ سزائیں, یہ وحشیانہ سزائیں جن کو کہا جا رہا ہے, یہ حیات ہے تمہارے لیے. اسی لیے آج نہ مال محفوظ, نہ جان محفوظ, نہ عزت محفوظ, کیونکہ آپ بس بند کمروں میں سزائیں دیں اور وہ بھی کبھی کسی کو ملے گی تو ملے گی, وہ بھی اتنے سالوں گزریں گے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے, اگلی جنریشنز آ جائیں گی. یہاں پہ کیا قصاص میں ساری یا ایھا الذین آمنو کو کہا گیا ہے, ساری کمیونٹی جتنے بھی لوگ ہیں تم سب ایمان والوں, سب کی ذمہ داری ہے قصاص دلاؤ اس کو. جب گواہ بھی آئیں گے, جب فوراً اس کا فیصلہ بھی ہوگا, وہ بھی ایمان والا ہے جو جج بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی جو چشم دید گواہ ہیں, سب چیز ایویڈنس آئے گی, تو اس کے بعد کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا قاتل کے, بلکہ سب قصاص دلانے والے ہوں گے, تب معاشرے میں امن و چین ہوگا. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. اسلامی قوانین میں خیر ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ. جب یہ بھی کتبا سے شروع ہوا, کتبا لکھ دیا گیا تم پر کہ جب موت کا وقت آنے لگے, جب موت آنے والی ہو, تو اگر ان طرح کا خیرا, اگر وہ چھوڑ جائے مال کو, تو مال کو خیر مال کو کہا گیا, اس سے پتا چلتا ہے کہ مال میں مال بھی خیر ہے. مال کو ایسا نہ سمجھو کہ ایک بری چیز ہے, اور کئی لوگ سمجھتے ہیں نیکی اس کے اندر ہے کہ میں بہت غریب ہوں یہ نیکی ہے, ایسی بات نہیں ہے. حضرت عثمان کے پاس بہت مال تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کتنا مال تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تو اتنا مال چھوڑا تھا جب وفات پائی کہ سونے کی اینٹیں تھیں جن کو کاٹ کاٹ کے وراثت میں بانٹا گیا تھا. تو مال اگر حلال سے ہے نا تو وہ خیر ہے, بشرطے کہ انسان کو غافل نہ کر دے, بشرطے کہ انسان کو اللہ سے دور نہ کر دے. تو فرمایا کہ اگر کسی کو, جب کسی کو موت آنے لگے وہ چھوڑ جاتا ہے مال کو, تو وصیت کرنا ہے للوالدین والاقربین بالمعروف, تو وہ بھلے طریقے سے وصیت کر جائے والدین کے لیے کہ میرے والدین کو اتنا دینا, میرے رشتہ داروں کو اتنا دینا, اس کی بھلے طریقے سے وصیت کر جائے. یعنی بھلے طریقے مطلب کیا؟ یعنی انصاف کے ساتھ. معروف کو ہوتا ہے جو جاننا پہچاننا صحیح ہوتا ہے, جس کو سب دیکھ کے کہیں کہ ہاں بھائی یہ انصاف ہوا ہے, یہ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات سمجھ آ گئی اتنی. اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو گیا. ہم نے ناسخ اور منسوخ کی آیت پڑھی تھی نا پچھلے پارے میں. حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کس طرح سے ہوا ہے, کیوں یہ کینسل ہوا ہے؟ اس لیے کیونکہ جب وراثت کے احکامات آ گئے جو ہم آگے سورۃ النساء میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے خود سب کو بتا دیا کہ اس کا اتنا حصہ ہے, اس کا اتنا حصہ ہے, باپ کو اتنا ملے گا, بیوی کو اتنا ملے گا, بچوں کو اتنا ملے گا, فلان کو اتنا ملے گا، یہ سب حصے اللہ نے خود بتا دیے. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے خود حصے بتا دیے ہیں. اب کیا ہے، اب مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں کہ میں لکھ کے جاؤں میرے بیٹے کو اتنا دینا میرے مرنے کے بعد، فلاں بیٹی نے اتنی خدمت کی ہے اس کو اتنا دینا، میرے ماں باپ ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں ان کو اتنا دینا. یہ اب ہمیں، ہم نے نہیں کرنا، یہ ضرورت کو تو چھوڑیں، ہم نے کرنا ہی نہیں، یہ کرنا حرام ہے. اب کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اور آپ کریں گے تو ہم نے سپر سیڈ کیا اللہ کے حکم کو، یعنی اللہ کا حکم آ گیا کہ اتنا اتنا اس کو دینا ہے، اور میں اور آپ چاہتے ہیں نہیں اتنا نہیں، وہ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں اتنا دوں گی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اوپر ہم چلے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب دے دیے نا حصے، تو بس اس کے اوپر ہی ہمیں مطمئن رہنا. ٹھیک ہے، وہی فیئر ہے. اب مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اتنا دو یا اس کو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہیں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ. یا ہم سوچتے ہیں اب میں جانے والی ہوں تو میں ذرا لکھ کے خود چلی جاؤں، میں بڑی عقل مند ہوں جس کو زیادہ پتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا. اللہ تعالیٰ نے اب جو یہ حکم ہے، اب یہ حکم کو ہم کس طرح لیں گے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وصیت ہے، ٹھیک ہے، مال کے علاوہ بھی تو وصیت ہوتی ہے، تو جب انسان کو پتا ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یا اس کو ویسے بھی اگر اس کے پاس مال ہے اتنا جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اب کی وصیت کیا ہوگی؟ مال میں اگر کرنی ہے تو صرف ون تھرڈ میں سے ہو سکتی ہے، ون تھرڈ مال میں سے ہو سکتی ہے، اور نمبر ٹو ان کے حق میں ہو سکتی ہے جو وارث نہیں ہے، ان کے حق میں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وارثوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا حصہ فکس کر دیا کہ وارث کو اتنا ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وصیت کوئی کرنا چاہتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی ہسپتال کو دینا ہے، کسی یتیم خانے کو دینا ہے، میرے مرنے کے بعد اتنا ہو جائے، فلان فلان کو دے دو یا فلان رشتہ دار کو دے دو، تو اب کتنے میں سے دے سکتے ہیں؟ پوری جائیداد نہیں دے سکتے، ہاف بھی نہیں دے سکتے، ون تھرڈ، وہ بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بہت ہے. زندگی میں جتنا مرضی کسی کو دے، زندگی میں چاہے پوری اپنی پراپرٹی کسی کے نام کر دیں، آپ کسی چیریٹی کو دے دیں، کس کو دے دیں، جس کو مرضی دیں، لیکن آپ مرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ میری ساری جائیداد فلاں کو دے دو. وہ آپ کے وارثوں کا حق ہے، اور اپنے وارثوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو غنی چھوڑ کے جاؤ، بجائے اس کو ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ، بعد میں لوگوں سے مانگتے پھریں. اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے نا، آپ کے پاس ہے ہی تھوڑا، تو اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے چیریٹی میں بھی دے دیا یا کسی اور کو بھی دے دی، تو آپ کے وارثوں بیچاروں کے پاس پہلے ہی کم ہے، اس میں سے کیا ان کو ملے گا؟ مثلا فار ایگزامپل کسی پاس ایک لاکھ ہے، اب اس کے اندر سے بھی وہ ون تھرڈ نکال کے، مثلا 30,000-33,000 جو بنتا ہے وہ نکال کے وہ کسی کو دے دیتا ہے، کسی ہسپتال کے نام کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو ملے، تو باقی بیچارے وارثوں کو تو پہلے ہی اتنا کم تھا، تو ان کو اور ہی کم ہو گیا. تو یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، پھر بس اپنے وصیت مال کی نہ کریں پھر آپ، اگر آپ کے پاس کم ہے. لیکن وصیت میں نے جیسے بتایا مال کے علاوہ بھی ہوتی ہے. وصیت مال کے علاوہ کیا ہوتی ہے؟ جس کے لیے آپ کو کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنی ایک کاپی بنا لیں، اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ یہ میں مر جاؤں تو اس وقت آپ نے کھولنی ہے، اس کے اندر آپ لکھتی رہیں جو بھی مٹانا ہے، لکھنا ہے، کرنا ہے، میرے اوپر فلاں کا قرضہ ہے، میرے پاس یہ امانت پڑی ہوئی ہے جو اس کو دینی ہے یہ، اور اگر قرضہ اتار دیا تو اس کو کاٹ دینا، اگر امانت آپ نے اس کو لوٹا دیا تو کاٹتے ہیں اس کو، چاہے کاٹیں، چاہے لکھیں، چاہے جو بھی کرتی رہیں، لیکن اس میں سب چیز لکھی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے بعد کوئی چیزیں ایسی ہیں تو آپ کے گھر والوں کو پتا تو ہو. یہ نہ ان کو پتا نہیں، یا میرے ذمے اتنے روزے ہیں، یا میرے ذمے اتنی یہ چیز ہے، کوئی بھی جو بھی چیز آپ سمجھتی ہیں. وصیت کیا ہوتی ہے؟ تاکیدی حکم، یعنی آپ تاکید کر کے جانا چاہتی ہیں جو بھئی میرے پیچھے سے یہ کر لینا، یا کوئی ایسی انسٹرکشن آپ دینا چاہتی ہیں اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی، میرے پیچھے سے لڑنا نہیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، آپ کی جو بہت اچھی باتیں ہیں جو ہر ایک کو لکھنی چاہیے، کیونکہ وصیت بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچے نہ سنتے ہوں زندگی کے اندر، بعد میں وصیت دیکھیں اور سوچیں کہ ہماری ماں نے یہ لکھا تھا، تو وہ اس کے اوپر عمل کر لیں. وصیت آلویز اچھی چیز ہے. اب اس کے لیے کوئی فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں، ایک نوٹ بک ہی لینی ہے آپ نے، تو اس کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ لگاتے جائیں، اور آپ اگر آپ نے کوئی چیز کینسل کرنی ہو، چینج کرنی ہو، چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں، لیکن وصیت لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ کسی کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو, یعنی اس نے کوئی وصیت کرنی ہو, تو دو دن دو راتیں بھی ایسی نہ گزریں جو بغیر وصیت کے ہو. مثلا آپ نے کسی سے قرض پکڑا ہوا ہے, اب گھر والوں کو تھوڑی پتا ہے, تو اب لکھ لیں اس میں, دو راتیں بھی نہ گزریں, لکھ دیں اس کے اندر کہ اس فلاں کا قرض لیا ہوا ہے اور اس کو لوٹانا ہے. کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا نا. تو اب یہ اس طرح یہ والی آیت اب ہوگی. لیکن اب والدین اور اقربین کے لیے جو ورثاء میں سے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. یہ اس وقت کا ہے جب نہیں لکھا ہوتا تھا, تو اس زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے, خیر اس زمانے میں کیا, میں تو کہوں گی آج لوگ یہی کرتے ہیں, کہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا اس کے فیملی میں جو طاقتور لوگ ہوتے تھے, جو زیادہ مطلب بڑے ہوتے تھے سمجھے جاتے تھے, وہ ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. ایون یہاں تک کہ اس کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان کو بھی وراثت کا حصہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ بھی ان کی بھی ہم وارث ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنا اسلام نے ہمیں رسپیکٹ دی ہے عورت کو, کہ یہ انسان ہے, یہ کوئی وراثت کا حصہ تھوڑی. اس یتیم بچوں کا بھی مال کھا لینا, بیواؤں کا بھی کھا لینا, وہ تو جو بڑے ہوتے تھے بس وہی سب پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. آج بھی وہی جہالت چل رہی ہے. ہم یعنی بجائے اس کے کہ ہم ابھی کسویں صدی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آگے کو چلیں, ہم پیچھے کو چل پڑے جہالت کی طرف. حقاً المتقین, یہ حق کے متقین پہ, یعنی یہ لازم ہے متقین پہ, یہ تمہارے تقوی کا تقاضا ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ, تو جو کوئی بدل دے اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو, یعنی اس نے سن لیا کہ یہ وصیت ہے اور اس کو پورا کرنا ہے, لیکن اب جب مرنے والا مر گیا تو اس کے بعد اس کو بدل دیا. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, تو بے شک گناہ اس کا اس کے اوپر ہے جس نے بدلا. جس یعنی وصیت کی بھی حرمت ہے, دیکھیں وصیت کی بھی ایک رسپیکٹ ہے, اور ایک بندہ کچھ کہہ کے گیا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے, نہ کہ پیچھے سے اس کو بدل دیں. یعنی وہ نہ انصافی والا بدلنا ہے یہاں پہ, جس میں ہیرا پھیری کر دینا کہ اس نے اگر کہا ہے کہ فلاں رشتے دار کو دے دینا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو غیر وارث ہے اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. مثلا ہے کہ کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی چچا کا بچہ, کوئی ماموں کا بچہ جو وارث نہیں بن رہے تھے, ان کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملا, اب ان کو کہہ رہے ہیں آپ کہ فلاں کو دے دیں. اب پیچھے والوں نے کہا کہ نہیں یہ اس کو نہیں دینا ہم نے, انہوں نے کاٹ دیا اس کو, انہوں نے اس چیز کو نہیں عمل کیا, تو یہ اسم کس پہ ہوگا, یہ گناہ کس پہ ہوگا بدلنے والوں پہ. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تو سننے والا دیکھنے جاننے والا ہے, کہ وہ سنتا ہے جب وہ کہہ رہا تھا وصیت کرنے والا, اللہ نے اس کو بھی سنا, اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو جب بدل رہے ہو. ہاں ایک صورت میں بدلا جا سکتا ہے, ایک صورت میں وصیت کو بدلا جا سکتا ہے, اور وہ کون سی صورت ہے؟ فمن خاف من موس جنفن او اثمن فاصلح بینہم, جو کوئی ڈرتا ہو من موس وصیت کرنے والے سے, کس چیز کا ڈر ہو اس کو, جانبداری کا, یہ سائیڈ لے لے گا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے, اس کو اتنا بڑھا کے دے دو, یا آپ اپنی بیوی کے لیے کہیں گے کہ جو ہے نا میرے بعد میری بیوی کو آٹھواں حصہ نہیں ملے گا, وہ بچے پتہ نہیں اس کا خیال رکھیں یا نہیں رکھیں, ہاف اس کو دے دو. یہ نہیں کر سکتے. تو جو جانبداری کا خوف ہو, او اثمن یا گناہ کا, یعنی کہ کسی نے مثال کے طور پہ اپنی پوری کی پوری جائیداد کہہ دیا کہ میں چیریٹی کر دوں گا, میں نے میرے بچوں کو میں نے کچھ نہیں دینا, بڑے میرے نافرمان رہے ہیں, یہ گناہ ہے. کسی نے آنکھ کر دیا کسی ایک بچے کو اور کہا کہ اس کو نہیں بس ملے گا, اس کا ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ گناہ ہے. تو جان بوجھ کے جس نے کوئی ایسا کیا, فاصلح بینہم, تو جس کو ڈر ہو کہ یہ وصیت کرنے والا ایسی کوئی غلطی کر دے گا, تو اصلاح کرا دے بینہم, ان کے درمیان, یعنی سارے وارثوں کو بٹھا کے ان کو کہے کہ دیکھو یہ تمہارے باپ نے یا ماں نے اتنی بڑی یہ غلطی کی ہے, دیکھو اب ایسا نہیں, اصلاح کر لو اس کی, تاکہ ان کے اوپر بھی نہ گناہ ہو. فلا اثم علی, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, جو اب یہ بھی تو بدلا ہی ہے نا, اب کہنے کو انسان کا یہ بھی تو بدل کرنا, تو اس کو کیا سزا نہیں ملے گی؟ نہیں, کیونکہ اس نے ایک اچھی چیز کے لیے بدلا ہے, اس نے ایک اس کو صحیح کرنے کے لیے بدلا ہے, تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نیک لوگوں والے اعمال کرتا ہے 70 ایئرز تک کرتا رہتا ہے, لیکن وصیت میں ظلم کرتا ہے اور برائی کے عمل پہ خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے. یعنی اب یہ آخری عمل ہے نا, آپ جاتے جاتے کہہ گیا کہ یہ کر دینا, اس کو وہ کر دینا, اور ظلم کر دیا اس نے وصیت میں, اور بعض لوگ 70 سال تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور آخری عمل ان کا بھلا ہوتا ہے، وہ جنتی بن جاتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے وصیت کا معاملہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، جس میں یہ نہیں کہ انسان جو مرضی کرتا رہے۔ گناہ کی وصیت، کسی جانبداری کی وصیت نہ کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے وبال بنے گا۔ تو بھلا ہو ان کا پیچھے والوں کا، اگر ان میں سے کوئی دیکھتا ہے کہ یہ تو غلط ہوا ہوا ہے تو وہ اس میں اصلاح کر دے، فلا اسما لے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، یعنی وہ جو اس کو بدلے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وصیت کرنا کس کے لیے، مال میں وصیت کرنی ہے تو 1/3 میں کر سکتے ہیں، اور غیر وارثوں کے لیے کر سکتے ہیں صرف۔ ویسے وصیت آپ کسی چیز کی بھی کر سکتے ہیں، اپنے کوئی آپ انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں، کوئی اپنے اوپر کوئی ایسے قرض یا ایسی چیزیں مالی معاملات ہیں ان کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ مقتول کے ورثاء کے پاس اگر ان کے جو بھی جو مقتول ہے اس کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو اس کی سزا میں قصاص ہو سکتا ہے، یا پھر مقتولین کے ورثاء معاف کر دیں یا معاف کر کے دیت لے لیں۔ یہ 3 آپشن ان کے پاس ہیں۔ اور اگر قاتل ایک سے زیادہ ہیں دیکھیں، تو ایک سے زیادہ کو ہی قتل کیا جائے گا ایک کے بدلے میں۔ یعنی اگر جیسے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی کو 7 لوگوں نے مل کے قتل کیا تھا تو آپ نے ان 7 کو قتل کرایا تھا، اور فرماتے تھے اگر صفا کے تمام لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوتے، یعنی اس پہاڑ کے جتنے لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں یہ سب شریک ہوتے، تو میں سب کے قصاص میں، تو اس قصاص میں سب کو قتل کرا دیتا۔ یعنی قتل کا معاملہ، جان کی حرمت اتنی بڑی چیز ہے، اسلام نے جان کو بہت احترام دیا ہے، اسی طرح مال کا احترام ہے کہ ڈیزرونگ لوگوں کو ان پہنچے، جس جو حقدار ہیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تلاوت سنیں۔
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم